یہ ذرا اپنے کمرے میں رکھیے، بعد میں لے لوں، مجھے جا کر دے دیجیے گا، کہہ دیجیے فون، کہہ دیجیے میسج کر دیں۔ چلیے مولانا کچھ اشعار نکالیے، اشعار سنائیے، گلا آپ کو کب صحیح ہوتا ہے؟ ابھی تو آپ ایک مرتبہ بول رہے تھے، تین مرتبہ آواز آ رہی تھی، گلا تو آپ کا صحیح، گلا ان کا تین گنا کام کر رہا تھا، ابھی تین مرتبہ آواز آ رہی تھی، کہہ رہے گلا صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف، یا اللہ،
شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا نعتیہ کلام ہے، جس کو میں سیدی و سندی مولائی لسان اختر عارف باللہ حضرت صوفی ممتاز احمد صاحب دعوت برکات ملازیہ کے حکم سے سنا رہا ہوں۔
گونج کیوں آ رہی ہے آواز؟ آواز مشین میں شور ہے، گونج رہی ہے آواز، یعنی وہ والی نہیں، یہ جو آواز آ رہی ہے۔
اور اشعار کا عنوان ہے، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، رنگ لائیں گی کب میری
آہیں۔ بول رہے ابھی تو نہیں چل رہا نا، پہلے بھائی یہاں آؤ، ابھی تو وہاں بول رہے تھے تو سب صحیح کو ابھی تو ہی چلاؤ نہیں کو، تھوڑا سا بول دو،
رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، جب نظر آئے وہ سب سے گنبد، جب نظر آئے وہ سب سے گنبد، کہہ کے صلی اللہ چوم جائے، کہہ کے صلی اللہ چوم جائے، رنگ لائیں گی کب میری آگے، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، جب حضوری کا عالم عطا ہو، ان کو افسانہ غم سنا
جب حضوری کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے اپنا جانا ہو کر ہم کو واپس چھپ کے یہ مانگے دعائیں اپنا جانا ہو کر ہم کو واپس چھپ کے یہ مانگے دعائیں رنگ لائیں گی کب میری آہے پھر مدینے کی جانب کو جائیں تیرے در پر میرا گھر ہو یا رب جان اس طرح تجھ پر لٹائیں تیرے در پر میرا سر ہو یا رب جان اس طرح تجھ پر لٹائیں مجھ کو اپنا بنا لو کرم دے ملتزم پر یہ مانگے دعائیں مجھ کو اپنا بنا لو کرم دے ملتزم پر یہ مانگے دعائیں دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائیں دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائیں سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب تیرا درد محبت سنائیں سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب تیرا درد محبت سنائیں جب نظر آئے وہ سب سے گنبد کہے کہ صلی اللہ چوم جائیں تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائیں
سبحان اللہ کا ہے نا سب اللہ کے ولی سمجھ نہیں آ رہی بات
تیرا درد محبت سنا کر
شرافت ہمارے یہاں ایک سال ہے جب کوئی ایسے مردہ قسم کے لوگ بیٹھے تھے مردنی چھائی ہوئی ہے تو وہ ایسا کاٹتے ہیں جیسے ابھی ڈنڈے سے کٹائی کر رہے ہیں سبحان اللہ کیوں نہیں کرتے سبحان اللہ کیوں نہیں کرتے پھر لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ اور زور سے بولو پھر روز زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو پھر کہتے سبحان اللہ نعرہ لگتا ہے یہ تو بہت شرافت سے کہہ رہے ہیں، جیسے کہنے والا مردہ آواز نکال رہے ہیں تو جواب ویسے ہی مل رہا ہے. ارے ٹاٹو ان لوگوں کو
سبحان اللہ،
جیسا معاملہ ہوا ویسا جواب آیا.
سبحان اللہ ماشاء اللہ.
ارے بھائی حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب واعظ بیان فرمایا تو بعد میں پوچھا بھائی کیسا بیان تھا؟ ایک مولوی صاحب نے کہا اچھا اتنا ڈانٹا اتنا ڈانٹا، کہا یہ طریقہ ہے، یہ مردہ دلی کی علامت ہے، دین کی بات ہو اور مزہ نہ آئے کیسے ممکن؟ اسی کو مزہ نہیں آتا جس نے مردہ دلی، جو زندہ سے لوٹا ہے کہتے بھائی ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، ایمان تازہ ہو گیا، روح تازہ ہو گئی اور بہت نفع ہوا. اسے کہنا چاہیے آواز بہت تیز ہے، گونج شور ہو رہا ہے. آپ لوگوں کے یہاں عجیب معاملہ ہے، دین کا کام ہو رہا ہے لیکن لاپرواہی. ہفتے ہفتے گزر گئے، کہتے ہیں کہ آواز کو ٹھیک اچھے طریقے سے اچھا ہونا چاہیے ہماری، مگر وہ آواز میں گڑبڑ ہے. کتنے لوگ وہاں سنتے ہیں، 35-40 گھر ٹیلی فون پہ سن رہے ہیں، ان کو آواز جاتی ہے، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتی. کتنا نقصان ہوتا ہے، ٹھیک کرانا چاہیے. چلیے مولانا،
رنگ لائیں گی کب میری آہ، پھر مدینے کی جانب کو جائے، جب نظر آئے وہ سب سے گنبد، کہہ کے صلی اللہ چوم جائے.
سبحان اللہ.
تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائے، تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائے، سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائیں، سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائیں، لذت قرب پا کر تیری ہم، لذت دو جہاں بھول جائیں، لذت قرب پا کر تیری ہم، لذتیں تو جہاں بھول جائیں، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، اہل درد محبت کو پائیں، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، اہل درد محبت کو پائیں، رنگ لائیں گی کب میری آگے، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، جا کہہ کے صلی اللہ چوم جائے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاضری مقبول نصیب فرمائے, جن لوگوں کو تڑپ ہے ان کو حاضری نصیب فرمائے, جن کو تڑپ نہیں ہے اللہ ان کو پیاس نصیب فرمائے, تڑپ نصیب فرمائے. حاضری حرمین شریفین بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقبول حاضری نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير, الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم دوستو, سامعین و سامعات, ہمیشہ اس کرتا رہتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز جو ہمارے دل میں بیٹھ جانی, جس کا یقین ہونا ضروری ہے. جب تک یہ نہ ہوگا تمام وعظ و نصیحت بیکار ہوگی, رسمی ہوگی, سرسری ہوگی, سنانا بھی سرسری, سننا بھی سرسری. اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو خدا تعالیٰ نے دو موقع دی ہیں, دو زندگیاں دی ہیں. ایک یہ دنیا کی زندگی اور ایک مرنے کے بعد آخرت کی زندگی. ہر مسلمان کا عقیدہ ہے الحمدللہ. اب اس دنیا کی زندگی, یہ دنیا کی زندگی ہے عارضی, تھوڑے دن کی, اور آخرت کی زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ. ایک بزرگ نے فرمائی بڑے کام کی بات, اعمل للدنیا یہ قدری مقام کفیہ وعمل للآخرت یہ قدری مقام کفیہ. بہت سادہ سی بات ہے لیکن انتہائی پر اثر اور عقل اور حکمت سے بھری ہوئی. ہر ذی عقل آدمی اس کو تسلیم کرے گا کہ جہاں جتنا رہنا ہے اتنی وہاں کے لیے محنت کرنی چاہیے. تو دنیا کی زندگی تھوڑی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی. دنیا کی زندگی کی خوشی بھی عارضی ہے, غم بھی عارضی ہے, تکلیف بھی عارضی ہے, راحت بھی عارضی ہے, اور آرام و آسائش بھی عارضی ہے اور تکلیف بھی عارضی ہے, بیماری بھی عارضی ہے. یہاں کی ہر چیز عارضی ہے, یہاں کے مال و دولت, بیوی بچے, بنگلے, گاڑیاں, جو نعمت ہے, کھانے ہیں, قورمے, بریانی, سب آ رہی, اور اس کی لذت بھی آ رہی. اور خدا تعالیٰ نے اس زندگی میں ہم کو عبرت کے نظارے دکھا دیے. اگر یہ کہ ہم عبرت لینے والے بنے تب نا, ہماری آنکھوں کے سامنے دن رات ایسے کام ہوتے رہتے ہیں, ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جس سے ہمیں سبق حاصل ہو. مثلا ہمارے سامنے ہمارے پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں, ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کے لیے آ جاتے ہیں, لیکن دل سے وہ اثر نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, کوئی پوچھے ہاں بھائی ایک دن ہمیں بھی جانا, لیکن بس بات ختم, کہانی ختم. کوئی پوچھے تو کہے ہاں بھائی بیچارے کے چھوٹے بچے تھے, پتہ نہیں ان کا کیسے گزارا ہوگا, بیوی کا کیسے گزارا ہوگا، گھر کیسے چلے گا، مگر ہم کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ مردہ جو یہاں سے چلا گیا ہے اس کی آگے کیا مرحلے آ رہے ہیں، اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا کیا کیسے گزارا ہوگا، اتنا لمبا سفر ہے، اس کا کیا ہوگا آگے، یہ کم لوگ فکر کرتے ہیں، اس کو تو چھوڑ کے ہم بھول کے آ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ فکر ہوتی ہے اس کے بیوی بچوں کی، حالانکہ خدا تعالیٰ نے عبرت کے کتنے نظارے دکھائے، نمرود کو خدا تعالیٰ نے جنگل میں پالا، جانوروں اور جنگل میں پالا ہے نمرود، براہ راست اس کی پرورش یہ دکھلانے کے لیے کہ تیری پرورش براہ راست ہم کر رہے ہیں، رب العالمین کر رہا ہے، جب یہ اپنی ماں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، چھوٹا سا تھا، دودھ پیتا بچہ، اس وقت سمندر کی لہروں نے اور طوفانی موجوں نے جہاز کو ابالا کر دیا، یہاں تک کہ اس کی ماں اور یہ اس کا بچہ نمرود یہ پانی کی موجوں پر تیر رہے تھے ایک ہفتے، اور اس وقت خدا تعالیٰ کا حکم آیا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر، اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی اتنی عمر میں میں نے جتنی روحیں قبض کی ہیں اس سے زیادہ کبھی مجھے اس کا افسوس نہیں ہوا، افسوس سے مراد تو اعتراض نہیں بلکہ وہ حیرت زدہ تھے کہ ایک ہفتے پر ایک دودھ پیتا چھوٹا بچہ اور خدا تعالیٰ نے اس کی ماں کی روح قبض کرنے کو، اب اس کا کیا ہو، لیکن اسی ہفتے پر وہ بچہ کنارے لگ گیا اور جنگل میں اس کی پرورش ہوئی، اور ابر اس پہ سایہ کیے رہتا اور چیتا اس کو دودھ پلاتا، اور اسی طرح سے اس کی جانوروں کے درمیان پرورش، یہ دکھلانے کے لیے کہ تیرا پروردگار تجھے پا رہا ہے، لیکن بڑے ہو کر مال و دولت آ گیا، کیسا فتنہ بن گیا، شیطان بن گیا، وہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، جنت بنائی اپنی، سیڑھی بنائی آسمان تک، عجیب عجیب کام کیا، لیکن حشر پھر اس کا کیا ہوا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دگلا دیا، یہ مچھر گز گیا ناک میں اور کھوپڑی پہ جوتے پڑا، تو میرے عزیزوں اور دوستوں دن رات ہمارے سامنے مشاہدہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے پیاروں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے بڑوں کو زمین کے نیچے دفنا کے چلے آ رہے ہیں، اور دنیا والوں کی فکر ہے، اس میت کی فکر نہیں کہ اس کا آگے کیسے ہوگا، جبکہ نہ اس کے ساتھ اب بیوی بچے، نہ اس کا مال ہے، نہ دولت ہے، نہ نو بچا کر، نہ دوستیاں دبا کر قبر میں، سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا کی دیر میں کیا ہو گیا زمانے، تو میرے دوستو یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہاں کی تکلیف بھی عارضی، یہاں کی راحت بھی عارضی، یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے تو یہاں کا غم بھی عارضی، اور آخرت کی زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، وہاں کی ہر نعمت ہمیشہ کی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، ہر خوشی کبھی نہ ختم ہونے والی، اور خدا نہ خواستہ اگر اللہ کو راضی کر کے نہ کیا اور کفر پہ مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف پریشانی اور عذاب۔ میرے شیخ شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کا قانون، قرآن پاک، حدیث پاک سراسر محبت ہی محبت ہے، سراسر محبت ہی محبت ہے، یہ جو جہنم کی باتیں ہیں یہ کافروں کے لیے ہیں، ایمان والوں کے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے یہ وعید نہیں ہے، ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے پکارتے ہیں، ہمارے حضرت عجیب عجیب تعبیرات دیتے ہیں، فرماتا ایمان والے یا ایھا الذین آمنوا، اس کا ایک عاشقانہ ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو میرے ہو، میرے ہو، اے ایمان والوں کہ وہ اے میرے بندو جو میرے ہو، ایک قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حجر شریف میں علالت کے دوران اس کا ترجمہ اور تشریح بڑی عاشقانہ فرمایا، اور اس حال میں کہ حضرت تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے اپنے بستر پر اور زاروں قطار ہو رہے اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی محبت دیکھو اپنے بندوں کے ساتھ، ہم تو نفس و شیطان کے ساتھ چل رہے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ آنے بلا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے، میرے ان بندوں سے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر حد سے زیادہ ظلم کر لیا، یعنی اپنے اوپر ظلم کرنے میں، گناہ کرنے میں وہ حد سے آگے بڑھ رہے ہیں، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا عبادی جو فرمایا، اے نبی میرے بندوں، تو عین گناہ کی حالت میں بھی وہ لوگ جو گناہ میں حد سے بڑھ گئے ان کے لیے بھی خدا تعالیٰ نے اپنے سے تعلق پتا نہیں کیا، یہ یا نسبتی کہلاتی ہے، قلیا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی آپ میرے ان گناہگار بندوں سے کہہ دیجیے، گناہ کی حالت میں بھی خدا تعالیٰ نے اپنا رشتہ نہیں توڑا، رشتہ ہم توڑتے ہیں مولانا، کیا کہہ رہا ہوں میں، یا نسبتی اللہ تعالیٰ، آپ یہاں ذرا آگے تشریف لائیے نا تاکہ میں آپ کی آنکھوں سے پیوں، توجہ آپ ڈالیں گے تو ذرا ٹھیک رہے گا نا، تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ یا جو لگائی یا عبادی میرے بندوں، یہ کن کے لیے ہے؟ ان گناہگار بندوں کے لیے جو حد سے زیادہ گناہ میں حد سے زیادہ بڑھ گئے، اسرفوا انفسہم، اسرفوا اسراف معنی حد سے بڑھ جانا، حد سے بڑھ جانا، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر حد سے زیادہ ظلم کر لیا ہے، اصل میں یہ آیت حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی تھی، اور صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ انعام فرمایا ہے، اس نعمت کا اظہار فرمایا ہے، یہ کیا وحشی کے لیے عام ہے، وحشی کے لیے خاص ہے، یا ہم سب کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربان جائیے آپ پر، وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل للمؤمنین عامۃ، کہ یہ عام مسلمانوں کے سب کے لیے عام ہے، کیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، کن سے کہا جا رہا ہے؟ ان لوگوں سے جو گناہ کی حالت میں حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا، ان کو قتل کیا، شہید کیا، اور اس کی جو ہے وہ ہندا نے جو ہے ان کا کلیجہ چبایا، موصلہ کیا، بری طریقے سے شہید کیا، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا کی یہ حالت دیکھ کر شدید غم کے اندر یہ قسم اٹھائی کہ میں اس کے بدلے میں 70 کافروں کو ماروں گا اور ان کا موصلہ کروں گا، تب خدا تعالیٰ مہربان، خدا مہربان نے یہ آیت نازل فرمائی، فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنا ظلم کیا گیا ہے، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر آپ صبر کر لیں تو صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، خیر ہے، بھلائی ہے صبر کرنے والوں، آپ سوچیں کہ کسی کے قریبی رشتے دار کا یہ حال ہو جائے اور اس کو قدرت بھی ہو، صحابہ کیسے جانکار صحابہ تھے آپ کے، آپ کے ایک اشارے پر 70 کیا 700 کا لوگوں کو قتل کر دیتے، اور خدا تعالیٰ کے محبوب، سب سے محبوب ہستی، بادل خدا بزرگ ہوئی پچھلا مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو عرش اعظم کا بھی نہیں ہے، لوح کرسی کا بھی نہیں ہے، بیت اللہ کا بھی نہیں ہے، بیت المعمور کا بھی نہیں ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی لیے ہمارے حضرت نے سکھلایا کہ جب مدینہ شریف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاضری ہو جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو تو بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور اپنے گناہوں کے استعذار کے ساتھ روتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے حاضر ہو، کہ خدا تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے کہ وہ مقام جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اثر آرام فرما ہے وہ لوح کرسی سے بھی افضل ہے. کہاں یہ میری قسمت, یہ حاضری, یہ روضہ, میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر حضرت خود فرماتے تھے کہ ہر جگہ فٹ ہو جاتا ہے, ہر جگہ فٹ ہو جاتا ہے. فرمایا کہاں یہ میری قسمت, یہ حاضری حرم کی, میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں. جب حرم کعبہ شریف میں حاضر ہو اس طرح شعر کو اس طرح بنا لو, جب طواف کرو تو یہ شعر بنا لو کہ کہاں یہ میری قسمت, یہ طواف کرے گھر کا, میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں. میری قسمت کہاں, میری قسمت کہاں, یہ طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم. یہ شعر پڑھو عاشقانہ, عاشقانہ شعر پڑھو, والہانہ طواف کرو, اپنے محبوب پاک کے گھر کے چکر دیوانہ وار لگاؤ. بعض لوگ کتابیں لے کر پڑھتے رہتے ہیں بےچارے, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اس میں کیا مزہ ہے, کیا لطف ہے جو چند دعائیں تم یاد کر لو. ارے بھائی حج اور عمرے کا سفر اتنا اہم سفر ہوتا ہے, لوگ مہینوں مہینوں پہلے سے تیاری کیا کرتے تھے. اب آج کل تو ہر چیز ارجنٹ چل رہی ہے, ایمرجنسی, صبح دو شام لو. ہمارے ایک دوست جو قصہ سناتے خان پایتی فردی قصہ سناتے ہیں ہنسانے کے لیے کہ آج کل ہر چیز میں جلدی چاہیے, ہر آدمی کو جلدی, میرا کام جلدی ہو جائے, ارجنٹ ہو جائے. جیسے وہ ڈرائی کلیننگ سروس ہوتی ہے, آج دیجیے صبح دیجیے شام لے لیجیے, ویسی ہی خانقاہ دو نمبر خانقاہ کھلی ہوئی تھی جس کو خواہ مخواہ کہتے ہیں, خانقاہ نہیں ہوتی, وہ خواہ مخواہ ہوتا ہے. تو ایک آدمی آیا, اس نے کہا بھائی میرا لڑکا جو ہے یہ بہت آوارگی میں آ گیا ہے, اس کو کچھ آپ سکھا دو, اللہ والا بنا دو, دیندار بنا دو. اس نے کہا ٹھیک ہے شام کو لے جانا. ہم تو سمجھے تھے کہ اس کو 40 دن کم سے کم رہنا پڑے گا. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ کی محبت سیکھنی ہو, اللہ سے تعلق نصیب چاہیے ہو, نسبت اللہ چاہیے ہو, تو 40 دن کسی اللہ والے کے ساتھ لگاؤ. بالکل اس طرح جیسے مرغی کے نیچے انڈا 21 دن جب مسلسل رہتا ہے, مسلسل, یہ نہیں کہ مرغی چھوڑ کے چلی گئی لاہور اور انڈا یہاں رکھا ہے, یا انڈے صاحب ادھر ادھر لڑک رہے ہیں, مرغی کہیں ہو رہے ہیں, تو بچہ ہوگا اس سے نہیں نکلے گا. اسی طرح سے جب مریض کسی اللہ والے کے پاس 40 دن کم سے کم, پہلے لوگ 6 مہینے لگایا کرتے تھے, اس سے پہلے لوگ کئی کئی سال لگاتے تھے, تب تب نسبت اللہ ملتی تھی. مگر شروع میں جو بات میں نے عرض کی نا, جب تک وہ مد نظر نہیں ہوگی اس کو اہمیت نہیں آئی. کیا کہ یہ زندگی عارضی ہے, اور اس زندگی میں ہم نے خدا تعالیٰ کو پانے کی محنت کرنی ہے, اس لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے. ابھی آتا ہوں اس آیت کے ترجمے پر. تو بہرحال اس نے کہا کہ بھائی آج شام کو لے جانا. اس نے کہا اتنی جلدی؟ کہا ہاں بس آج کل ایمرجنسی کا زمانہ ہے, ہر کام ارجنٹ ہوتا ہے, صبح دیجیے شام لیجیے. اچھا بھائی چلو اس سے اچھی کیا بات ہوگی, چھوڑ گئے وہ. اب وہ لڑکے سے پوچھا کہ ہاں بھائی بد نظری کرتا ہے, عورتوں کو دیکھتا ہے؟ ہاں سچی ہوں, عادت خراب ہے. وہ اس نے اس کی دو انگلیاں ماری, آنکھیں پھوڑ دی. پھر اس کے بعد پوچھا کہ گالیاں بھی دیتا ہے, باتیں بھی کرتا ہے حسین؟ یہ اس کا جو غلطی ہو گئی ہے, تو زبان نکال باہر, زبان نکال دی, زبان کاٹ. اچھا چوری بھی کی تھی؟ ہاں اس کا یہ بھی عادت ہے مجھے خراب, یہ ہاتھ مارا, ہاتھ توڑ دیا. اسی طرح اچھا سنیما بھی جاتا ہے کہ ہاں ہاں غلطی ہو گئی ہے تو گناہ میں کرتا ہوں, ٹانگ توڑ دی. اب کر دوں تو گناہ, اب کر گناہ تو. اب شام کو آیا باپ تو دیکھا کہ تو آنکھوں سے ناپچینا اور ہاتھ ٹونڈا اور زبان لٹکی ہوئی دیکھ رہا, اور جلدی جلدی جا رہا ہے کہیں بھی ڈٹتا ہوا. ایک گاڑی آئے, انہوں نے کہا کہ بھائی آؤ بیٹھ جاؤ اندر. کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیان سننے جا رہا ہوں. کہا بھائی بیٹھ جاؤ اندر. کہا نہیں مجھے جلدی ہے. وہ ٹونڈے صاحب کہہ رہے مجھے جلدی ہے, جلدی پہنچنا ہے. نہیں سمجھ میں آتی آپ لوگوں کی. چلو یہ فرضی قصہ انہوں نے بتایا. بہرحال تو اللہ سے تعلق اگر چاہیے ہو تو کسی اللہ والے کے ساتھ 40 دن رہے اور مسلسل رہے. میرے شیخ فرماتے تھے پان کھانے کی باہر مت جاؤ, جس طرح انڈا مرغی کے نیچے رہتا ہے اس طرح رہو. تو 40 دن کے اندر اندر ان شاء اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ آپ نے نسبت کا موتی عطا فرما دیتے ہیں. تو خیر بات کہاں سے چلی تھی صاحب یہ مضمون؟ ہاں ابھی نہیں یہ بتا رہا تھا, ابھی کچھ اور بات کر رہا تھا. تم بتاؤ یہاں بات گھومتے گھومتے کہاں پہنچ جاتی ہے؟ ہاں وہ تو پہلے کی بات ہو گئی نا, آپ لوگ حاضر دماغی سے نہیں سنتے لگتا ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستو, اصل چیز یہ ہے کہ پہلے ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ دنیا تھوڑے دن کی ہے. تو آیت جو میں نے تلاوت کی تھی اللہ تعالیٰ کلیا عبادی الذین اسرفوا کا مضمون چل رہا, کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں سے فرمایا, حضرت قیسی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ چل رہا ہے نا, بولا نا یاد آ گیا کیا؟ نہیں یہ والی آیت کا نہیں, وہ تبارک اللہ والی آیت کا. اچھا تو ویسی حضرت ویسی رضی اللہ تعالیٰ کو بات. تو اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا کہ آپ ایک کافر کے بدلے ایک ہی کافر کا بدلہ لے سکتے ہیں. آپ ہمارے نبی ہیں, آپ محبوب ہیں, لیکن ہماری شریعت سب سے بڑا درد ہے, لہذا اسلام کا قانون نبی پہ بھی لاگو ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کے بدلے ایک, اور کیا کرنا ہے, ولائن صبر تم لہو خیر للسابرین, اگر آپ صبر کر لیں تو صبر کرنے والوں کے لیے بہترین بلائی. اور یہ آیتیں کس کے لیے تبادلے کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اس شخص کے لیے آیت کے تبادلے ہو رہے ہیں, ایمان لانے کے تبادلے ہو رہے ہیں, جس نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے چچا کا ان کو شہید کیا. یہ قاتل نبی کے چچا کے قاتل کے لیے یہ آیتیں ایمان لانے کے لیے نازل ہو رہی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ایمان دی اللہ تعالیٰ کے حکم سے, کسی کو ویسی رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے چچا کے قاتل. تو انہوں نے کہا آیا اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ان اللہ یغفر الذنوب, ان اللہ یغفر, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اگر تم شرک چھوڑ دو اللہ پر ایمان لے آؤ. آپ سو رہے ہیں اسی لیے میں بھی بھول رہا ہوں. تو فرمایا کہ اگر تم شرک چھوڑ دو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اللہ پر ایمان لے آؤ, تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا باقی جس گناہ کو چاہے بخش دے گا. تو جب آیت نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت پہنچوائی تو فرماتے ہیں کہ ابھی جو ہے معاملہ مشکل ہے کہ میں شرک چھوڑ دوں, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس گناہ کو چاہوں گا جس کو چاہوں گا بخش دوں گا. معلوم نہیں اللہ تعالیٰ میرے لیے چاہیں گے بخشنا یا نہیں بخشنا, ابھی کچھ مشکوک ہے معاملہ. یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں کس کے لیے؟ ایمان لانے کے لیے. ہم سوچے کہ خدا تعالیٰ کو ہم سے کتنی محبت ہے, یعنی ایک گناہگار کیسا گناہگار, اس کے لیے خدا تعالیٰ قرآن پاک میں آیتیں نازل کر رہے ہیں اور اس کو ایمان کی دعوت پر دعوت مل رہی ہے. تو پھر آخر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے, یہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اے وہ لوگوں جو حد سے زیادہ گناہ, اے وہ میرے بندوں جو حد سے زیادہ گناہ میں پڑ رہے ہیں, میری رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, پہلے تو لمن یشاء نازل ہوا تھا, اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کے گناہ تمام گناہوں کو بخش دے گا, تمام گناہوں کو بخش دے گا سوا کفر اور شرک کے, ہر گناہ کو بخش دے گا. اور کیوں بخش دے گا؟ انہو هو الغفور الرحیم. وہ کہتے ہیں ارے وہ صاحب ہاں وہ تو بہت ہی کریم ہے, بہت ہی شفقت والے ہیں, بہت رحمت والے ہیں, بہت ہی معاف کرنے والے ہیں. یا وہ ذات ہے جو بہت بسنے والا ہے, بہت ہی بسنے والا ہے. انہو وہ غفور الرحیم. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, میرے موجودہ شیخ تھی, کہ تمام کا تمام قرآن حدیث سب کا سب محبت ہی محبت ہے, بندوں کے ساتھ محبت ہی محبت ہے. بس بات یہ ہے کہ اس محبت کو سیکھنا ہے, اس محبت کو سیکھنا ہے. غفلت کی جو بوزی ہمارے دلوں پر چڑھ گئی ہے, تہ کرتا ہے, دنیا داروں میں رہتے ہوئے, دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے, اس بوزی کو چھوڑوانا ہے. وہ بوزی چھوڑ جائے گی تو خدا تعالیٰ کی محبت کا خزانہ ہر دل میں موجود ہے, بس ظہور نہیں ہو رہا ہے. اس بوزی کی وجہ سے ظہور نہیں ہو رہا ہے, معلوم نہیں ہو رہا ہے. خزانہ ہے لیکن ابھر نہیں رہا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, کہ مبارک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں تمام بادشاہت ہے. اللہ کے قبضے میں ہے کہ نہیں؟ تمام بادشاہت کس کے قبضے میں ہے؟ بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا اللہ رب العالمین, تمام جہانوں کا پالنے والا بھی وہی. تو فرمایا کہ مبارک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں تمام بادشاہ, تمام ملک ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اب آگے فرما رہے ہیں, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, زندگی کا مقصد بیان کرنا کہ اس نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے. کاروبار کرو, فیکٹری بناؤ, نکاح کرو, اولاد ہو, گھر بار ہو, سب ٹھیک ہے, مگر اس کو مقصود نہ بناؤ. فرمایا کہ مانگتا ہوں تجھے زندگی کے لیے, زندگی چاہیے بندگی کے لیے. مانگتا ہوں تجھے زندگی کے لیے, زندگی چاہیے بندگی کے لیے. روٹی کھاتا ہوں اے اللہ اس لیے, جینے کے لیے نہیں کھاتا ہوں, جیتا اس لیے ہوں کہ تجھ پر مروں. میں اس لیے جیتا ہوں کہ تجھ پر مروں, کھانے کے لیے نہیں کھاتا ہوں. کھانا کھاتا ہوں جینے کے لیے, جیتا کیوں ہوں؟ کسی غیر مسلم سے پوچھو کہ بھائی کس لیے زندہ ہو؟ کہا کھانے کے لیے. بھائی کھاتے کیوں ہوں؟ زندہ رہنے کے لیے. زندہ کیوں رہتے ہو؟ کھانے کے لیے. یہ بھی کوئی مقصد ہوا. تو مانگتا ہوں تجھے زندگی کے لیے, اور زندگی کس لیے؟ زندگی چاہیے بندگی کے لیے. اور بد نگاہی تو ظلمت ہے, اندھیر ہے, اے نگاہیں میری روشنی کے لیے. بد نگاہی تو ظلمت ہے, اندھیر ہے, اے نگاہیں میری روشنی کے لیے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ یہاں آنکھیں بنائی جا رہی ہیں, دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے. یہاں ہماری آنکھوں کو اللہ کے دیدار کا تحمل نہیں ہے, یہاں آنکھیں بنائی جا رہی ہیں. کہ تم جب یہ ہم نے نمونے بتائے بنائے ہیں, عظیم شکلیں بنائی ہیں, ان کو دیکھنا منع. ان کے نہ دیکھنے سے تم کو وہ روحانی قوت عطا ہوگی, وہ حلاوت ایمانی عطا ہوگی, وہ بصیرت اور بصارت عطا ہوگی کہ تم خدا تعالیٰ سے دیدار کے تحمل کرنے لگو گے. یہاں تم اپنی آنکھیں بنا لو. غرض اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا. تو پہلے تم کو پیدا نہیں کیا, خلق الموت فرمایا, اس نے موت کو پیدا کیا. والحیات, حیات کو بعد میں فرمایا, حیات کو بھی پیدا کیا. اب سوال یہ ہوتا ہے, میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شیخ نے فرمایا کہ بتاؤ یہ موت کو پہلے کیوں بیان کیا, جبکہ زندگی پہلے ملتی ہے یا موت؟ کیا کہ حضرت زندگی پہلے ملتی ہے بعد میں موت ملتی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں موت کو اس لیے پہلے بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنے انجام پر نظر رکھتا ہے, یعنی موت کو, تو اس کی زندگی تو زندگی کہلانے کے قابل ہے. وہ حیات تو حیات ہے, اور اگر وہ اپنے انجام پر نظر نہ رکھے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے. جو کہ کافر کا عقیدہ ہے کہ اس کو یہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ بس یہی جو کچھ ہے یہی, اور دوبارہ زندہ اٹھایا جانا نہیں. یاسین شریف میں ہے نا آخر, یہ کافر نے جو ہے ہٹی اٹھائی پوشیدہ اور اس کو ایسے ہوا میں بکھیر دیا, کہا کیا اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے, اس کو اندر اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کریں. تو خدا تعالیٰ نے کیا فرمایا مولانا صاحب, قل یحییھا الذی اولھا انشأھا اول مرہ. آپ کہہ دیجئے کہ جس نے اس کو پہلی مرتبہ زندہ کیا, پہلی مرتبہ پیدا کیا, وہی اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے. فرمایا کہ پہلے کوئی چیز تھی نہیں, اس کو وجود میں لانا زیادہ مشکل ہے, یا ایک چیز تھی معدوم ہو گئی پھر دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل. ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے, اس کا مادہ بھی نہیں ہے, اور خدا تعالیٰ نے کن فرمایا کہ ہو جا وہ ہو گئی, یہ زیادہ مشکل کام ہے یا دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل کام, بتائیے تو بھائی. پہلی مرتبہ عدم سے وجود میں لانا زیادہ مشکل کام, ایک چیز ہے ہی نہیں, اس کا وجود ہی نہیں ہے, نہ اس کے میٹیریل ہیں. بھائی ایک کمپیوٹر لے لو, چلو آج کل کمپیوٹروں کے بڑے لوگ رکھیا ہے نا کہ بھائی کمپیوٹر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, اور کمپیوٹر جہاں ہے وہاں وائی فائی بھی ہونا ضروری ہے, ہائی ہائی بھی ہونا ضروری ہے, کیونکہ جہاں وائی فائی آ جاتا ہے وہاں ہائی ہائی لازمی ہو جاتا ہے. ہاں مدرسوں میں یہاں پہ انٹرنیٹ چل رہے ہیں, طالب علم برباد ہو رہے ہیں, گندی فلمیں طالب علم دیکھ رہے ہیں, بتائیے. یہ ترقی کے وہاں جو لوگ ہیں نا جو مدرسے میں انٹرنیٹ چلا رہے ہیں, پھر دیکھ لیں گے تباہی, وہ بھی رہی ہے تباہی اور دیکھ لیں گے تباہی, بربادی ہے. ایسے مدرسے میں کبھی نہیں پڑھانا چاہیے اپنے اولاد, کبھی بھی نہیں پڑھانا چاہیے. ارے طلب علم دین کے ساتھ انٹرنیٹ کا کیا کام, یہ تک موبائلوں کا کیا کام. مگر نہیں صاحب, جب تک کمپیوٹر نہیں ہوگا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کمپیوٹر کا وجود ہی نہیں ہے, ہے ہی نہیں, کوئی اس کے پارٹ نہیں ہے, کوئی تار نہیں ہے, کوئی سرکٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ بنا سکتا ہے کوئی, لیکن اگر پارٹ موجود ہیں, پہلے بنا ہوا تھا پھر اس کو کھول دیا پھر دوبارہ اسمبل کرنا ہے, تو یہ آسان کام ہے نا. چلو بھائی یہ تو ممکن ہے. تو کافر کا عقیدہ ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا. اسی پہ قصہ بھی آ رہا ہے. ایک شخص جب ایمان لے آیا, پہلے زمانے کا ہے قصہ, تو اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کو اس قدر اللہ تعالیٰ کی خشیت تاری ہو گئی. بیچارہ سادہ تھا, یہ موبائلوں کا زمانہ تو نہیں تھا نا پہلے کہ ہر چیز فوراً آج حدیث پاک بھی معلوم کرنی ہو. اب تو مدونۃ الجامعہ بھی آ گئی ہے جس میں 50,000 حدیث معلوم, 50 جلدیں ہیں اور کئی ہزار حدیثیں اس میں ایک جگہ جمع کر دی گئی. تو کتابیں ہیں, نیٹ ہے, یہ ہے وہ ہے, فوراً کوئی چیز کی معلومات کرنی ہو فوراً کمپیوٹر پہ موجود ہے. وہ زمانہ تو نہیں تھا, وہ نہ موبائلوں کا زمانہ تھا نہ ٹیلی فون کا زمانہ تھا. اس تک ایمان پہنچا کہ اللہ کو ایک ماننا چاہیے, اللہ پیدا کرنے والا ہے, شرک نہیں کرنا چاہیے, اور ایک اگلی زندگی آنے والی ہے جس میں ہمارا حساب ہوگا. تو اس قدر اس کو خشیت تاری ہو گئی کہ میں تو بہت گناہگار ہوں, مجھے اللہ کیسے بخشیں گے. اس آیت میں یہی بتایا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ. مگر وہ سادہ آدمی تھا, جب وہ مرنے لگا اس نے اپنی اولاد کو کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا, میری لاش کو جلا دینا, اور آدھی رات جو اس کی رات بچے گی آدھی رات کو تو ڈال دینا دریا اور آدھی رات کو بکھیر دینا ہوا میں. اس کا یہ گمان تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ مجھے کیسے بخشے, مجھے جمع کیسے کرے. دریا میں رات بہ گئی, اس کا تقریباً وجود ختم ہو گیا, فضا میں بکھر گئی, اب اللہ اس کو کیسے جمع کرے. اس بیچارہ سادہ تھا, حالانکہ یہ عقیدہ غلط ہے. اگر آج ہم یہ عقیدہ رکھیں ہم کافر ہو جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ عجیب شان ہے, اپنے عاشقوں کی بولی بھالی باتوں پر بڑے انعامات فرما دیتے ہیں. مگر ہم کو یہ بات جائز نہیں. تو جب اس کی وصیت کے مطابق اس کو اس کی لاش کو جلا دیا گیا اور آدھی رات کو دریا میں بہا دیا اور آدھی رات کو فضا میں پھینک دیا جنگل میں ویرانے. خدا تعالیٰ کی یہاں پیشی ہوئی اور خدا تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ آپ نے تو نے یہ عمل کیوں کیا؟ آیا اللہ میں اتنا گناہگار اور اتنا حد سے زیادہ بڑھ جانے والا اس خوف سے کہ تو مجھے یقیناً جہنم دے گا, ڈر کے مارے میں نے یہ کام ایسا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرمائی کیونکہ خدا تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں تھا, اللہ سے ڈرتا تھا وہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم کیا سمجھتے ہیں بھائی. اسی لیے میرے شیخ آج کل بھی حرمین شریفین میں ہیں مکہ مکرمہ میں, وہاں سے کل بھی حضرت کی یہی باتیں ہیں, کسی گناہگار کو حقیر مت جانو. جس کو حقیر ہم سمجھ رہے ہیں معلوم نہیں خدا تعالیٰ کا اس کے ساتھ کیا معاملہ. آپ نے فتوا ڈال دیا کہ دارالعلوم دیوبند کا فتوا ہے, فلاں کا فتوا ہے کہ جس کافر ہے, معلوم نہیں اندر خانے خدا تعالیٰ کا کیا معاملہ اس کے ساتھ. خدا تعالیٰ اس کو بخش دیں اور ہمیں پکڑ لیں, ان کے کوئی قوانین تو ہم اس کو پابند کر سکتے ہیں کیا؟ وہ کہیں گے رب کو فتوا اپنے پاس, ہم تو اس کو بخشتے ہیں, جاؤ ہمارا کچھ کر سکتے ہو تو کر لو, بگاڑ سکتے ہیں. تو میرے دوستو کسی گناہگار کو حقیر سمجھنا حرام ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اور ہمارے تمام مشائخ کا یہ جو ہے وہ فرمان ہے کہ گناہ سے تو نفرت کرو, گناہگار سے نفرت مت. گناہگار سے نفرت کرنا جائز نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پہلے موت کو بیان فرمایا کہ جو شخص اپنے انجام یعنی موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا اس کی زندگی تو زندگی کہلانے کے قابل ہے, ورنہ وہ زندگی جانور سے بھی بدتر ہو جاتی ہے. اب آگے کیا فرمایا, الذی خلق الموت والحیات, کیوں پیدا کیا یہ سب؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ آزمانے کے لیے, یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے, نہیں کثرت سے عمل کرتا ہے, نہیں کون زیادہ تعجب پڑتا ہے, نہیں کون زیادہ عمرے کرتا ہے, نہیں کون زیادہ میری ناک کی رٹ لگاتا ہے اللہ اللہ ہزار دانے کی تسبیح, نہیں کون احسن عمل, اچھا عمل کرتا ہے. اچھا عمل کون کرتا ہے, بہترین عمل کون کرتا ہے, سمجھئے میرے دوستوں. تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اچھے اعمال. ایک ہے اچھے اعمال کرنا, دوسرے ہے کہ ان اعمال میں اچھائی پیدا کرنا, ان اعمال میں اچھائی پیدا کرنا, حسن پیدا کرنا. دعا ہے نا, رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ آپ میری مدد فرمائیے اپنے ذکر کے, ذکر پر, اپنی یاد پر, وہ شکری کا اور اپنے شکر پر, شکر گزاری پر, اور حسن عبادت. عبادت تو کرو لیکن اس میں حسن ہو. ایک آدمی آتا ہے بے ترتیب وضو کرتا ہے, جلدی جلدی وضو کرتا ہے, معلوم بھی نہیں کہیں سے خوش کرے گیا کہیں, اس کو وضو کے آداب کا پتہ نہیں, وضو کی سنت کا پتہ نہیں. آپ دیکھیے کہ جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کے لیے دو رکعت پڑھنے کے لیے فرمایا ہے, سب سے پہلے کیا ہے, کیا فرمایا ہے, جو آدمی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے. آپ حدیث پاک پڑھتے پڑھاتے ہیں, ہر جگہ جہاں دو رکعت پڑھنے کا ہے تقریباً ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جب وضو کرے اور اچھا وضو, اچھی طرح وضو. کیا مطلب ہے کہ سنتوں کے رعایت کے ساتھ, آداب کے ساتھ اچھی طریقے سے وضو کرے, دعاؤں کے ساتھ. آج میں دعا پوچھتا ہوں, میرے پرانے پرانے ساتھی ہیں, لیکن میں پوچھتا ہوں بھائی وضو کے درمیان کی دعا کیا ہے, نہیں یاد. شروع کی دعا بھی بعضوں کو نہیں یاد, آخر میں کیا پڑھنے بعضوں کو وہ بھی نہیں یاد, حالانکہ وہ تو بچپن سے سکھا دیتے ہیں. آخر میں وضو کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں بھائی, کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ایک سال سے میں نے پوچھا, یہ بھی یاد نہیں ہوں. اب بتائیے کہ ساتھ رہنے کا کیا فائدہ, میرے دل میں ایسا لگتا ہے جیسے میرے دل میں خنجر گھس گیا ہے, کسی نے خنجر مار دیا کہ تین سال, چار سال, پانچ سال سے تعلق ہے اور میں بار بار سنتوں پہ بیان کرتا ہوں نہیں کرتا جانا کہ سنتوں کو اختیار کریں. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ سے ملنا ہے یعنی اللہ کو پانا ہے, اللہ کی محبت کو پانا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے ان صحابہ سے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو تم میری اتباع کرو, سنتوں کو اختیار کرو. تو کیا انعام ملے گا؟ یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگے. کتنا بڑا انعام ملے گا, اس سے بڑا کوئی انعام ہے میرے دوستو؟ آج کوئی وزیر ہمیں چاہنے لگ جائے, کسی کے وزیر کے ہم چمچے بن جائیں, تو وہ کیا ہوتا ہے معاملہ؟ اتنا آدمی کو خوشی ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بڑا ہے, کوئی مسئلہ ہوگا اس کو فون کر دیں گے. لیکن آج کل تو ویسے بھی کوئی کسی کا نہیں, جب تک یارانہ رہتا ہے تو آج ہی فرید صاحب, ہاں فلان صاحب کیا حال ہے, آؤ بیٹھو اسی تسی گل کریں. لیکن جب سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں پھر فون ہی نہیں اٹھاتے, فون ہی اٹھاتے پھر تو. لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندے سے محبت کرنے لگے تو اس سے بڑا کیا انعام ہوگا؟ تو دل میں میرا خنجر گھک جاتا ہے جب کئی کئی برس کے تعلق والے لوگوں سے میں اتنی مختصر سی دعا پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ بتاؤ تم نہیں آتے, کیا کیا تم نے میرے ساتھ رہ کے, تم میرا ساتھ چھوڑ دو. میں کہہ رہا ہوں مجھے مجمع نہیں چاہیے, میرے شیخ کی تربیت ایسی ہے مجمع نہیں چاہیے. ایک آدمی کام کا بن جائے اللہ خوش ہو جائے, ہمارا کام بن جائے, ہمارا کام بن جائے. مجمع لگانا مقصود نہیں ہے. میں نفرت سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے چھوڑ دو, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی تین چار سال میں جب آپ میں یہ طلب پیدا نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مجھ سے مناسبت نہیں ہے. آپ اپنی مناسبت کا شاید تلاش کرو اور جلدی سے کام کرو, کام آخرت کی تیاری کرو, اپنے اعمال کو اچھا بناؤ, سنتوں کی رعایت کرو. نماز پڑھیں سنتوں کا علم نہیں ہے, ہاتھ کیسے باندھنا چاہیے, کیسے کھڑے ہونا چاہیے, سر کو کیسے رکھنا چاہیے, قیام میں کیسے رہنا چاہیے, رکوع میں کیسے رہنا چاہیے, سجدے کیسے کرنا چاہیے, اس کی سنتیں نہیں مانتا. 51 سنتیں ہیں نماز میں, 51 قیام کی سنتیں الگ ہیں, رکوع کی سنتیں الگ. معمولی آسان آسان ہے, مشکل نہیں ہے. 51 سمجھ کے گھبرانا مت, اکثر سنتوں پہ ہمارا عمل ہوتا ہے الحمدللہ. لیکن میں نے آج کیا نا احسن معاملہ, اپنے عبادتوں کو اچھا بنانا ہے, اعمال کو اچھا بنانا ہے, اخلاق کو اچھا بنانا ہے. اخلاق ہمارے کتنے خراب ہیں, ذرا سی کوئی کسی نے کچھ کہہ دیا یا اس سے تکلیف, بس پھر تو دس تو غریبا ہو جائے. تو شیر ہے تو میں سبز شیر ہوں. بیوی نے ذرا سی غلطی کر دی کہ دیکھو لال آنکھ ہے سر, یعنی کہتے نا وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے, نیلے والے بھی تنگ ہیں کہ یا اللہ یہ کرے یہ جہنم ہے. یہ دیندار لوگ ہیں, یہ ٹوپی والے یہ داڑھی والے, نہیں بھائی ہمیں ایسا نہیں بننا, ہمیں داڑھی نہیں رکھ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ داڑھی والوں کے اخلاق ایسے تھا, اگر کہ داڑھی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, داڑھی تو ایک الگ حکم ہے. اخلاق خراب ہو یا اچھے ہوں داڑھی تو رکھنی, یہ اور بات ہے کہ اخلاق کو بھی اچھے بنانا چاہیے اور داڑھی والوں کو اور زیادہ احترام کرنا چاہیے کہ بھائی ہمارے داڑھی ہی ہے تو ہم اخلاق بھی اچھے رکھنے ہیں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہماری داڑھی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو جائیں, بد اخلاقی کی وجہ سے دین سے دور ہو جائیں. تو احسن احسن عملا, اپنے عمل کو اچھا بنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی تم مجھے چھوڑ دو, تم کسی دوسرے اللہ والے کے پاس جاؤ جہاں تمہیں وہ تیز والی پلا دے, میرے پاس تو ہے ہی نہیں. تم ایسی جگہ چلے جاؤ جو تمہیں ایک جرا ایسا پلا دے کہ وہ تمہارے اندر خدا تعالیٰ کی محبت کی آگ کو بھڑکا دے, پھر تم کہو کہ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا ہوا جا رہا. میرے سے اگر آگ نہیں لگتی ہے میں بجھی ہوئی چنگاری, بجھتی ہوئی چنگاری ہوں. مجھ سے تمہارے تم کو آگ نہیں ملتی تو تم کسی اللہ والے کے پاس جاؤ, تم ایسے شخص کے پاس چلے جاؤ جس کے جو تمہاری ہلکی چنگاری کو بھڑکا دے, شولہ دن کر دے, خدا تعالیٰ کی محبت میں مجموع بنا دے, تو اس کے پاس چلے جاؤ. میں نفرت سے نہیں کہتا ہوں, اپنے پاس میں کسی کو بھگاتا نہیں ہوں, مگر جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تین تین سال چار چار سال پہلے کے دوستوں کے اندر یہ دعائیں یاد نہیں ہیں, چھوٹی چھوٹی سی دعائیں, وضو شروع کریں بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. اگر یہ زیادہ مشکل معلوم ہوتی ہے حالت ایک صدر کی دعا ہے, آپ یہ پڑھو بسم اللہ والحمد للہ علی دین الاسلام. چلو بھائی ایک لفظ کم کر دی. یہ بھی نہیں ہے, ایک اور روایت میں آتا ہے بسم اللہ والحمد للہ علی دین الاسلام. یہ بھی نہیں آتا بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لو, اتنا تو پڑھ سکتے ہو بسم اللہ والحمد للہ دو لفظ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھ کے وضو کرتا ہے جب تک جس کا وضو رہتا ہے, چاہے صبح وضو کرے عشاء کی نماز بھی اسی ایک وضو سے پڑھے, فرشتے اس کا ثواب لکھتے رہتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. یہ دو لفظ کہنے سے میرے دوستو یہ خدا تعالیٰ کی انعام لوٹنے کی جگہ ہے میرے دوستو. دنیا میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کا نام رکھا ہے محنت آباد. دنیا کا نام کیا رکھا ہے؟ محنت آباد. یہ محنت کی جگہ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ دنیا دار العمل ہے, یہاں بدلہ نہیں ہے, اور آخرت دار الجزا یعنی بدلے کی جگہ ہے, وہاں عمل نہیں ہے. وہاں جب دیکھیں گے کہ دولت بولنے کا یہ انعام تھا پھر کبھی افسوس ملے کے فائدہ ہوگا؟ اس لیے میرے دوستو آج ہم سیکھ لیں, اس میں عمل سیکھ لیں, اچھی طرح وضو کرنا سیکھ لیں. وضو کے درمیان کی دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, تمہارا بھی فائدہ ہے یہ. اللہ نے گناہوں کو بخش دیجیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو کے لیے ہاتھ دھوتا ہے ہاتھوں سے گناہ جھڑتے. ہمیں معلوم کا ہے, ہم نے تو یوں مار دے مار ساڑھے چار وضو کیا, وہ بھاگ رہے ہیں, پانی ٹپکتا مسجد میں آ رہا ہے. پانی وضو کا ٹپکانا مسجد میں مسجد کے خلاف ادب ہے. یہاں میں آتا ہوں دیکھتا ہوں فرش چکنا ہے. ایک تو یہ کہ مسجد کے خلاف ادب ہے, کیونکہ حدیث میں جب آتا ہے کہ پانی جب ٹپکتا ہے گناہوں کو لے کے ٹپکتا ہے, گناہ چڑھتے ہیں, تو وہ پانی مسجد کے اندر ٹپک رہا ہے ہمارے گناہوں, اس کے خلاف ادب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دین نے ہر ایک کو امن دیا ہے, عافیت بھی ہے, کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے, مومن کو اذیت دینا حرام ہے. اگر کوئی آدمی اس پر پھسل کے گر گیا اس کے بعد لوگوں کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی. اس لیے جب وضو کریں تو دیکھیں دو سنتیں ہیں. اب وہی بات آ گئی نا سنت, ہمیں معلوم ہی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کے بعد یا غسل کے بعد اپنے جسم مبارک کو کپڑے سے پوچھا بھی ہے اور نہیں بھی پوچھا. کبھی بغیر پوچھے تشریف لاتے تھے کہ پتھر ٹپک رہے ہیں, کبھی کپڑا لے کے پوچھ بھی دیا آپ نے. تو ہم جب نیت کریں تو دونوں کام جس میں سے جو بھی کام کریں سنت کی نیت کر لیں. اگر ہم کپڑے سے پوچھ لیں تو یہی نیت کریں کہ سنت پوچھنا بھی, جب نہیں پوچھے تو یہ سنت کی نیت کریں کہ آپ نے نہیں بھی پوچھا. دونوں اس ہاتھ میں بھی لڈو اس ہاتھ میں بھی لڈو, دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے آج میرے دونوں نکلے کام. یہ مومن کی شان ہے. فرمایا کہ مومن کی چٹ بھی اپنی ہے پٹ بھی اپنی ہے. اگر نعمتیں برس رہی ہیں شکر کر کے اللہ تک پہنچتا ہے, اور مصیبت آتی ہے تو صبر کر کے اللہ تک پہنچتا ہے. مومن کی شان عجیب ہے. تو دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے آج میرے دونوں نکلے کام کے. اب یہاں کتنے فرش ہیں, آپ جیب میں ایک رومال 25-50 روپے کا آتا ہے اس کو دو کے برسوں استعمال کر لیجیے, کیا ہو گیا؟ رومال رکھ لیجیے کہ بھائی میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور مسجد کے ادب کے خلاف نہ ہو, میرا پانی فرش پہ نہ ٹپکے. آپ وہاں وضو کیجیے اور اس کو پوچھ لیجیے چہرے وغیرہ کو پانی ٹپکتا ہوا, تو آپ کو ادب کرنے کا بھی انعام ملے گا اور دوسروں کو تکلیف سے بچانے کا بھی انعام ملے گا. یہ سنتوں کے دیکھو کیسے مزیدار سنت ہے, مگر ہم کو ان کی خبر ہی نہیں. اب یہ کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے, دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. اہل اللہ کے پاس رہنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے, سنتوں کا ذوق و شوق ملتا ہے. ہمارے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ خادم نے ان کو کرتا پہنانے میں غلطی کر دی. ہو جاتی ہے غلطی, اس لیے کہ سامنے والا ہے اس کا دایاں, میرا دایاں یہ ہے, ان کا دایاں یہ مخالف, تو غلطی ہو جاتی ہے, میں نے دائیں سمجھ کے دایاں نے پہنا دیا. اتنا ناراض ہوئے, فرمایا اتارو اس کرتے کو, تم نے خلاف سنت کیوں پہنا دیا؟ کیونکہ جب کرتا پہنے تو سنت یہ ہے کہ دایاں ہاتھ پہلے داخل کریں آپ سینے پھر بایاں ہاتھ. میں میزان کہتا رہتا ہوں کہ وہ پاجامہ پہننا ہو تو سنت یہ ہے کہ دایاں پہلے پہنے اور بایاں بعد میں. اور ایک طریقہ جانوروں والا بھی ہے خلاف سنت کہ بایاں پہلے پہن لیا پھر دایاں. یا غافل لوگوں کا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں سنت کی قیمت کیا ہے سنت کیا ہے اور جیسا چاہے پہن لیا. اور ایک تیسرا طریقہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ پاجامہ سامنے ایک کنارہ کونا ادھر باندھو ایک کونا ادھر باندھو اور دوڑتے ہوئے جاؤ دونوں پانچے ایک ساتھ پیر اس کے اندر ڈالو. کہاں کیا سن رہے تھے یا نیند میں؟ تو کون سا طریقہ اچھا ہے؟ سنت کا طریقہ اچھا ہے. دانا پیر پہلے ڈال تو فوراً ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ اس کو کرتے کو اتارو اور دوبارہ سے سنت کے مطابق رہنا. تو بزرگوں کے پاس رہنے سے یہ محبت ملتی ہے. اہل محبت فرماتے تھے کہ ہر چیز کے والے سے وہ چیز ملتی ہے. ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے. آم ملتا ہے آم والے سے, امرود ملتا ہے امرود والے سے, دودھ ملتا ہے دودھ والے سے. کبھی دودھ والے سے آپ کپڑا لینے گئے کہے گا بھائی کسی بندر کا راستہ دکھا دو ان کو. یا کبھی کپڑے والے سے کہا ہوگا بھائی دو سیر دودھ دے دینا؟ نہیں. تو میرے دوستو ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے. تو اللہ کس سے ملے گا؟ اللہ والے سے ملے. سنتوں کو ذوق و شوق ہو یا اللہ کی محبت ہو یا اللہ کی خشیت ہو یا توبہ کی توفیق ہو, یہ سب باتیں یہ سب اخلاق حمیدہ کہاں ملتے ہیں؟ یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے, دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. اگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے؟ میرے شہر کا شہر ہے. مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے؟ بتاؤں میں ملے گی وہ جہاں سے. یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے, دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. اگر اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے, اگر حسن عبادت چاہیے ہے تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو یعنی گناہوں سے پرہیز کرو, ہم سے ڈرو, گناہوں سے پرہیز کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. جو تقوی میں سچے ہیں, دکانداری نہیں ہے, نذرانے اور حلوے نہیں مانگتے ہیں, تمہارے مال پر ان کی نظریں نہیں ہیں, تمہاری وہ ایسے بے حیا نہیں ہے کہ تمہاری عورتوں پہ ان کی نظریں. آج کل تو عورتیں ٹانگے دباتے ہیں, عورتوں سے ٹانگے دباتے ہیں اور کیا کیا بے حیائی کے کام کرتے ہیں. اور خدا تعالیٰ رحم فرمایا اس شخص پر جو اپنی عورتوں کو ایسے نامحرموں کے آگے کر دے. ایسے بے غیرتوں پر خدا تعالیٰ رحم فرمائے, ان کو غیرت عطا فرمائے. جو اپنی ماں بہنوں بیٹیوں بیویوں کو بے پردہ پھراتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر. جو عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے خدا تعالیٰ کی لعنت کا سایہ ہوتا ہے. اور جو پردہ کر کے نکلتی ہے حیا کے ساتھ اور ضرورت شدیدہ میں نکلتی ہے, یہ نہیں کہ آج وہاں بازار جا رہے ہیں, آج کھلا مارکیٹ جا رہے ہیں, آج ادھر جا رہے ہیں, ضرورت شدیدہ میں نکلے, کام سے نکلے, کام پر تیار گئے, شرعی تقاضوں کے مطابق چلے, سیاہ برقع پہنے بے رونق. آج کل برقعے کے اندر لیسیں لگاتے ہیں, اگر برقع کالا پہن لیا جبا تو پنک کلر کا اسکارف پہنا ہوا ہے. کس لیے پہنا ہے؟ کس لیے پہنا ہے؟ یہ سرخ رنگ کی لگام کیوں لگائی ہے؟ بٹی گھوڑی لال لگام سنا نا حضرت آپ نے. ارے میں بھی بڈھا ہوں, فکر کی کیا بات ہے؟ اگر آپ بڈھے ہیں تو کوئی کیا ہو گیا؟ میں بھی تو بڈھا ہوں. بڈھا بڈھے سے بات کر رہے ہیں نا, پھر سب ٹھیک ہے. جوان بڈھے کو بولے تو یہ بڑی بری بات. تو یہ لال رنگ کا اسکارف, یہ رنگ برنگا اسکارف, رنگ برنگا برقع کیوں ہے بھائی؟ نفس کی چوری ہے. لوگ ہمیں دیکھیں, ہم لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنے تو خدا تعالیٰ کی لعنت کا سایہ. یہ شرعی تقاضوں کے حساب سے وہ نکلے تو پھر وہ اللہ کی رحمت کے سایہ میں نکلے گی, کیونکہ ضرورت سے نکلی. اور اگر بے پردہ نکلی, رنگ برنگا برقع نکلا اور ایسے ایسے چلتی چلی جا رہی یا خوشبو لگا کے چلی گئی نامحرموں کے درمیان سے گزر رہی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر نامحرموں کے پاس سے گزرے وہ ایسی ویسی. کیونکہ حیائے نبوت کا تقاضا تھا کہ وہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر نہیں ہے، ورنہ محدثین نے اس کا مفہوم یہی لکھا ہے کہ وہ بدکار ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس قدر اعلیٰ اخلاق والی تھی کہ آپ نے وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا، فرمایا ایسی ویسی خوشبو لگا کے جو نامحرموں کے درمیان، تو یہ لعنت کے سایہ میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے سایہ میں، ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی پوری پوری ہمت کو استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے بھائی کے، مجھے کوئی تو بتایا کہ وہاں میری بیوی کام آئے گی، وہاں میرے بچے کام آئیں گے، وہاں میرے ماں باپ کام آئیں گے، کوئی سپرنٹینڈنٹ کام آئے گا، کوئی وزیر اعظم کام آئے گا، وہاں تو ہر آدمی کو جو ہے وہ اپنی اپنی پڑی. میرے دوستوں اور عزیزوں، ایک شخص نے کہا کل ہمیں بتایا، کل ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا اپنے اخلاق کو اور اپنے دین کو ظاہر کر رہے کہ میں ایسا دیندار ہوں، حالانکہ وہ لین دین کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ سختی کرتے ہیں، حالانکہ حکم ہے کہ لین دین میں نرمی کیا کرو، مہلت دے دیا کرو، کوئی مقبول ہے تو اس کے قلم میں مہلت دے دیا کرو. ابھی میں نے کل ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں حدیث پاک کا مفہوم مجھے یاد ہے، ایسے الفاظ یاد نہیں رہتے. فرمایا کہ میں نے لکھا دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لکھا دیکھا کہ قرض دینے والے کے لیے اٹھارہ نیکیاں ہیں، اٹھارہ گنا ثواب ہے، صدقہ دینے والے کے لیے 10 ہے، قرضہ دینے والے کے لیے 18 نیکی ہے. کیوں؟ تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا، فرمایا کہ اس لیے کہ صدقہ دینے کے لیے تو صدقہ تو ہر کوئی لے لیتا ہے، لاؤ بھائی چلو ہمیں ضرورت ہے دے دو، لیکن قرض وہی آدمی مانگتا ہے جس کو تنگی ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، وہی قرض مانگتا ہے، اس کی حاجت کو پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس کو ثواب دے. تو فرمایا کہ قرض لینے والے کو قرض معاف چاہیے کہ وہ مہلت دے دیا جائے، اور معاف کر دے تو پھر تو اس کا جو ثواب بہت زیادہ ہے. تو وہ دین میں اتنی اپنی وہ نیکی جتا رہے تھے کہ میں جب بھی کسی جنازے کے ساتھ جاتا ہوں تو کہتا ہوں یا اللہ میری نیکیاں بھی اس کو دے دے. کتنی بڑی جہالت کی بات ہے یہ جہالت کی بات ہے، یہ کون سا دین ہوا، یہ کون سا اخلاق ہوا کہ میں اپنی نیکیاں اس کو دے دوں، پھر قیامت کے دن میں کیا کروں گا، میں کیا کروں گا، وہاں تو مجھے ایک ایک نیکی کی تلاش ہوگی. اسی لیے غیبت کو منع فرمایا گیا ہے، اور غیبت کرنے والا یعنی اپنے بھائی کی اس کے پیچھے برائی کرنے والا، ایسی بات کرنے والا کہ اگر وہ سن لے تو اس کو برا لگے، چاہے کسی نے اس کے خط کی چھوٹے خط کی برائی کر دی، چھوٹے خط اچھا وہ ٹھیک نا، اچھا وہ ٹھیک نا، بس یہ غیبت ہو گئی، زبردست یہ رقم غیبت ہو گئی، اچھا وہ کانا ہاں وہ یا وہ ٹنڈا غیبت ہو گئی، زبردست غیبت ہو گئی. تو قیامت کے دن ایسے شخص کو مفلس کہا گیا ہے کہ یہ قیامت کا مفلس ہے. صحابہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مفلس کون ہے جانتے ہو؟ صحابہ تو عاشق تھے، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جس کے پاس مال نہ ہو، کنگلا ہو بالکل، کھانے پینے کو نہ ہو، اس کو مفلس کہتے ہیں؟ فرمایا نہیں، قیامت کا مفلس وہ ہے کہ جس نے یہاں خوب نیکیاں کمائی ہوں، ذکر کیے ہوں اور عبادتیں کی ہوں، نفلی عمرے بھی کی ہوں، تاجدی پڑی ہوں، لیکن اس کی غیبت کر دی، اس کو گالی دے دی، اس کو گھسانا دے دیا، زبان سے اس کو تکلیف پہنچا دی، بیوی کو کچھ کچھ کہہ دیتے ہیں، وہ بیچاری خاموش ہو جاتی کیونکہ وہ سسرال میں آئی ہوئی، اس کا کوئی سننے والا نہیں ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، کس کو پکارے ہو. ہم بتاتے کسی اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانے دے آسمان سے، اکیلی ہے بیچاری اور کمزور ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نظام فرماتے تھے کہ اگر ایسی بیوی کے 6 بھائی ہوں، باکسر، طاقتور باڈی بلڈر، اور یہ گھر میں آ کر لال لال آنکھیں بیوی کو دکھا رہا ہے کہ میں یوں کر دوں گا اور ڈنڈے سے پٹائی کر دوں گا، بولا نا اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، اب جو تالے کے سوراخ میں سے دیکھو، یہ تو اس کے بھائی آتا ہے، وہ ایک کبڑے، اب معافی مانگ رہے، دیکھو اپنے بھائی کو بتانا نہیں، غلطی ہو گئی ہم سے، معاف کر. تو فرمایا کہ وہ اکیلی ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھو، کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، ان کی راحت کا اتنا خیال کرتے تھے کہ رات کو کہیں اٹھ کے جانا ہوتا تو آہستہ سے اٹھتے کہ نیند خراب، آہستہ سے جوتے پہنتے، آہستہ سے کیواڑ کھولتے، آہستہ سے تشریف لے جاتے، واپس تشریف لاتے تو آہستہ سے کیواڑ کھولتے، آہستہ سے اندر آتے، آہستہ سے جوتے اتارتے تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے. یہ اپنی بیویوں کو آرام سے رکھنا. اب ٹائم اتنا جلدی نکل جاتا ہے، مولانا کو نیند آ رہی ہوتی ہے، مولانا آپ یہاں بیٹھ کے سو جائیے، یہ اچھا رہے گا. جب آپ کھلے سبحان اللہ کہہ دیجیے گا. پھر ہمارے دوست ہیں، ان کا لقب ہمارے دوست نے رکھا ہے مری ہوئی مرغی. تو جب بیان شروع ہوتا ہے فوراً ان کی یہ نیند ایسی، اور جب کوئی ادھر ادھر سے آواز آتی سبحان اللہ سبحان اللہ پھر مری ہوئی مرغی کہتے ہیں. تو یہ حال ہے ان کا. تو بتائیے میں کہاں پہنچ جاتا ہوں؟ یہ آسمان پہ پہنچتے ہیں آنکھیں بند کر کے، میں بھی وہیں پہنچ جاتا ہوں، زمینی مضمون میں بھول جاتا ہوں. کیا بات کہہ رہا تھا؟ وقت بہت کم رہ جاتا ہے. مولانا مذہب جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، جن کی تفسیر مظہری بھی پڑھاتے ہیں حضرات، تفسیر مظہری بہت بڑے اللہ والے تھے، مگر مزاج کے اتنے نازک تھے، ہمارے شیخ نے سنایا، اتنے نازک تھے کہ اگر لحاف کے اندر نگندے، جانتے ہیں نگندے، وہ ٹانکے جو لگاتے ہیں، سردی میں لحاف بناتے ہیں، اندر روئی بھرتے ہیں، اس میں ٹانکے لگاتے ہیں، اگر وہ اوڑا اور دیکھا کہ ٹانکا ٹیڑا لگا ہوا ہے، نیند اڑ گئی کہ ٹانکا ٹیڑا کیوں ہے. فجر کی نماز کو جا رہے ہیں، دیکھا چارپائی ٹیڑی رکھی ہوئی ہے، سر میں درد ہو گیا. جب شہید کیا گیا ان کو، شہید ہو گئے تھے وہ، تو جو گولی لگی تو لوگوں نے پوچھا کیا حال ہے، کہا کہ ویسے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن یہ اس میں جو بارود کی بدبو ہے اس سے دماغ میں، سر میں درد ہو رہا ہے. گولی کی تکلیف نہیں ہے، بدبو سے سر میں درد ہو رہا ہے. اتنے نازک مزاج تھے حکمران. حاکم وقت آیا ان کے پاس، ان کی زیارت کے لیے اپنے خادم کے ساتھ، اپنے نوکر کے ساتھ. تو پانی کی حاجت ہوئی، پیاس لگی، دیکھا سرائی رکھی ہے، اس نے کہا پانی، حاکم نے کہا مجھے پانی پلا دو. نوکر نے جا کے کٹورے میں کاٹ اتارا، پانی نکالا اور لا کے پلایا حاکم کو، اور واپس لے جا کے رکھ دیا کیڑا رکھ دیا، کٹورا لا کروائی سے رکھ دیا. بازے یہ ہوتے نا بادشاہوں کے، حکمرانوں کے چٹڑے، وہ ایسے ہی بدتمیز ہوتے ہیں، گستاخ ہوتے ہیں، تو ایسے لگ دیا لاپرواہی. خاموش رہے، صبر کر لیا. تو جاتے وقت حاکم نے کہا کہ حضرت آپ کی خدمت میں کوئی خادم میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ دن رات آپ کی خدمت کر. کہا مجھے تو معافی رکھیے، آپ کے خادم کا یہ حال ہے کہ کٹورا رکھنے کی تمیز نہیں ہے اس کو، اس نے ٹیڑا کٹورا رکھ دیا، ایک عمل تو برداشت کر لیا، رات دن میرے سر میں درد کر دے گا، مجھے نہیں چاہیے خادم. اتنے نازک مزاج تھے. آپ خدا تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام کیا کہ ہماری ایک بندی ہے، زبان کی انتہائی کڑوی ہے لیکن بہت عبادت گزار ہے، ہمیں بہت یاد کرتی ہے، آپ اس سے نکاح کر لیں. بس عاشق کو محبوب کا اشارہ چاہیے ہوتا ہے، کر لیا نکاح. اب دن رات جو ہے نا چل رہی ہے، ایسے اور ویسے اور تم تو ایسے اور ویسے، لوگ اچھا بڑے حضرت میں جانتی ہوں کیسے حضرت، زبان کی انتہائی کڑوی. ملازم کھانا لے کے لگیا خادم، تو کہا کیا بات ہے؟ کہا حضرت کے لیے کھانا. حضرت کون حضرت؟ ہم جانتے ہیں کیسے حضرت، ایسے ہیں ویسے ہیں. اب خادم آ کے کہتے ہیں اللہ ہمارے شہر کی کیسی قسمت خراب ہے، نعوذ باللہ. ایک بیوی نے بہت اسی طرح کی تھی، کٹ کٹ کرنے والی، بہت زبان چلانے والی. تو ایک دن، اور جو اس دن بزرگ نے ان سے شادی کی تھی، ایک دن اس سے کہنے لگی وہ بزرگ ان سے کہنے لگے بیوی سے کہ تو کیسی بدقسمت ہے کہ تو نے جو ہے، تو نے دنیا آتی ہے میرے پاس، اپنے اخلاق سدھار کے چلی جاتی ہے، تیری آج تک اسلامی ہوئی، تو میرے قریب رہتی ہے، تیری کیسی بدقسمت. کہا بدقسمت تو تم ہو کہ تم کو ایسی بیوی ملی، میں تو خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسا اچھا شوہر ملا. جو زیادہ ہنستا ہے نا ان واقعے میں، اس کے پیچھے اس کے درد کی کچھ کہانی ہوتی ہے. تو یہ وہ مولانا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ نے جب ان سے ان کا نکاح ہو گیا ان کے شیخ سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے تو ان کی برکت سے اور ان کے کڑوے مزاج پر صبر سے خدا تعالیٰ نے ان کا ڈنکا کٹوا دیا سارے عالم میں. آج تفسیر مظہری پڑھائے جا رہے ہیں. اور بھی واقعات ہیں کہ بیویوں کے کڑوی کسیلی باتوں پر صبر کرنا, خاموش رہنا. بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا مزاج لطیف ہو سکتا ہے؟ کسی کا مزاج لطیف ہو سکتا ہے؟ جب آپ نے اپنی ازواج پر صبر کیا. ایک مرتبہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تیز تیز بات پر مارے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ نبی کے ساتھ ایسی گستاخی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا, روک دیا اور ان کو کچھ بات فرمائی, وہ چلے گئے. پھر کئی دن آئے ہیں, پھر جو اس کے بعد حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرما رہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, تو ہم یہ عرض کیا کہ آپ مجھے اس میں بھی شامل کر لیجیے. اور لڑائی میں شامل ہوا تھا, آج آپ مجھے اس میں بھی شامل کر لیجیے. ایسے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق, اور فرماتے تھے کہ ان کو ناز کا حق ہے, بیویوں کو کچھ ناز کا حق بھی ہوتا ہے. ہر وقت ڈنڈے مت چلاؤ, ان کو محبت کے ساتھ رکھو تو یہ آپ کی موتے رہیں گی, فرما بردار رہیں گی. تو میرے عزیز اور دوستو, میں بات یہ عرض کر کے ختم کرتا ہوں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے, ہاں میں وہ کہہ گیا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کے نام تفسیر مظہری یہ کہنا چاہیے تھا. جزاک اللہ. دیکھے نا, آپ کے جاگنے کا فائدہ ہو گیا نا, اسی طرح آپ جاگتے رہیے تاکہ لوگوں کو صحیح علم پہنچے. ہاں, ان کے جو شاگرد تھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شاگرد تھے, لیکن انہوں نے اپنے ادب کی وجہ سے, شیخ کے ادب اور استاد کے ادب کی وجہ سے اپنے نام سے تفسیر شائع نہیں کی, بلکہ تفسیر مظہری اپنے شیخ کے نام سے شائع. جزاک اللہ. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا, عقیدے ہمیں صحیح عقیدے عطا فرمائے, بہت بڑا انعام. اب آگے کچھ کام کرنے کا ہے, کہ ضروری کام تو اللہ نے اپنے فضل سے ضروری چیز جو ایمان ہے وہ عطا کر, اب کچھ ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے. تو اپنے اعمال پر ہم محنت کریں, سنتوں کو سیکھیں, آداب کو سیکھیں, نماز کو اچھا بنائیں. نماز پڑھتے ہیں لیکن اچھا بنائیں, اور اچھے کی کوئی حد نہیں ہے, اچھے کی خدا تعالیٰ کے سامنے کوئی حد نہیں. جتنا اچھا کرتے جاؤ, جتنا اچھا کرتے جاؤ, جتنا اچھا کرتے جاؤ. ایک شخص بہت زیادہ تقوی کی بات کر رہا تھا, شرم و حیا کی بات کر رہا تھا, تو ایک دوسرے شخص نے اس کو کہا کہ بس اتنا کافی ہے, اتنا زیادہ کیوں تم آگے بڑھ رہے ہو, بس کافی نہیں ہے یہاں تک. آج کل بھی لوگ ایسے چارہ دو مل جاتے ہیں, ارے یہاں کیا اتنی سختی نہیں ہے دین میں. ہمارے شیخ نے کیا مزیدار جواب دیا, کسی نے لکھا کہ حضرت ہمارے فلاں فلاں رشتے دار ہیں, وہ کہتے ہیں دین میں اتنی سختی نہیں ہے جتنا تم پردہ کرتے ہو, اتنی باتیں کرتے ہو, نگاہ کی حفاظت کرتے ہو, اتنی سختی نہیں ہے دین میں. ہمارے حضرت نے ایک جملہ فرمایا, سے کہہ دو کہ دین میں اتنی نرمی بھی نہیں, اتنی نرمی بھی نہیں ہے. جہاں سختی ہے وہاں سختی ہے, جہاں نرمی ہے وہاں نرمی ہے. اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے اندر نرمی رکھی ہے. دیکھو حج کتنی بڑی عبادت ہے, لیکن خدا تعالیٰ نے استطاعت پر رکھا ہے. اگر تمہارا مال ہے تو حج کر. نماز اللہ کا حق ہے, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ قبول کر لیں گے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو قبول کر لیں گے. کتنی نرمی ہے. اگر لیٹ کے بھی پڑھنے کی ہمت نہیں ہے اشارے سے پڑھ لو قبول کر لیں گے, کتنی نرمی ہے. وضو نہیں کر سکتے بیماری کا اندیشہ ہے, بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تیمم کر لو. یہ مسئلہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بیماری اگر دیندار ڈاکٹر کہہ دے کہ اگر وضو کرو گے پانی لگے گا تو تم کو بیماری بڑھ جائے گی یا بیمار ہو جاؤ گے, ہے نا مولانا؟ پانی سے اگر بخار آنے کا اندیشہ ہو, دیندار ڈاکٹر کہہ دے کہ پانی تمہاری بیماری کے لیے مضر ہے, تو تیمم جائز ہو جاتا ہے. یا یہ کہہ دے کہ بیماری بڑھ جائے گی تیمم کر لو. لیکن لوگ ہے نا بخار میں اور شدید بیماری میں, نہیں مجھے تو وضو ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے تم اگر سخت والا راستہ پسند کرتے ہو تو جاؤ سختی اٹھا لو, اللہ تو تمہیں آرام سے بچنے کو تیار ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں شکستگی تمہاری قبول کرنے کو تیار ہے. ایک آدمی شکست دل ہے کہ کاش مجھے جو ہے بیماری نہ ہوتی تو میں مسجد جا کے جماعت سے نماز پڑھتا, لیکن شکست دل ہے تو خدا تعالیٰ کو یہ شکستگی زیادہ محبوب ہے. یہ معرفت کی بات ہوتی ہے, دین کی سمجھ کی بات ہوتی ہے, مگر نہیں ہم نے لڑ گھڑ کے مرتے بکھرتے جانا ہی, ٹھیک ہے. یہ عظیمت کا راستہ تمہیں چاہیے وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی قبول ہے انشاءاللہ, لیکن عظیمت کا راستہ اس کو کہتے ہیں عظیمت کا راستہ, اس میں زیادہ اندیشہ ہوتا ہے, تکبر کیا ہے, اچھائی آ گئی. ہم ایسے ہیں کہ ہم تو نماز بھی لڑ گھڑ کے ہم جمع چل جاتے ہیں گھٹتے ہوئے, بس شیطان آ گیا ہلاک ہو گیا یار. عظیمت بالکل جائز ہے لیکن رخصت پر عمل کرنے میں یہ عافیت رہتی, یہ دل شکستگی ہوتی ہے کہ ہائے میں تو جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکا. ایک شخص آیا مسجد میں, ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں مولانا, مجھے بےچینی ہو رہی ہے, کیا کہیں جانا ہے, بیان لمبا ہو گیا, چلو بھائی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, یا بات ختم کر لو. ایک شخص آیا مسجد میں نماز کے لیے, جماعت کی نماز کے لیے, اسی وقت آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, نماز ختم, ایک آہ نکلی ان کے, وہ چاہتے تھے تکبیر اولا سے جماعت سے نماز پڑھو, جب سلام کر لیا دیکھا جماعت نکل گئی, ایک آہ نکل گئی, تو بہت ہی دل شکستہ ہو گئے. ایک بزرگ نماز پڑھ کے نکل رہے, ان کو کشف ہو گیا, کہا کہ تم میری تقدیر اولا لے لو اور یہ اپنی آہ مجھے دے دو, یہ اپنی آہ مجھے دے دو. ہاں میرے دوستو, شکستہ دل کی کیا بات ہے, ٹوٹے ہوئے دل کی کیا بات ہے. میرے شہر کا شعر ہے, یہاں ذرا تھوڑا چہرے پر مسکراہٹ بشاشت رکھو, یوں تفتی سے نہ دیکھو میں ڈر جاتا ہوں, مسکراہٹ تھوڑی ہلکی سی مسکراہٹ ہونی چاہیے, بشاشت ہونی چاہیے. یہ بھی اخلاق کریمانہ میں سے ہے, اخلاق ہیں کہ اپنے بھائی کو کشادہ روئی سے دیکھنا سکتا ہے اور اس کے دل میں خوشی کا داخل کر دینا. اگر یوں دیکھو گے تو اس کے دل میں خوشی ہوگی یا وہ ڈرے گا, بھائی بھاگو یہاں, اور اگر مسکرا کے دیکھو گے خوش ہوگا. تو حدیث پاک میں ہے کہ اپنے بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا بڑی بڑی بھاری عبادتوں سے افضل ہے. یہ معرفت کی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ والوں سے ملتی ہیں. تو میرے دوستو, میرے شیخ کا شعر میں سنا رہا تھا کہ میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. ٹوٹے ہوئے دل کی کیا بات ہوتی ہے یار, یہ ٹوٹا ہوا دل ایسے نہیں حاصل ہوتا کہ ہتھوڑی سے توڑ پھوڑ لیا اپنے آپ, یہ فنائیت بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے, بزرگوں کی صحبت سے, ان کی تربیت سے حاصل ہوتی ہے. اور ایسا آدمی جو رخصت پہ عمل کرتا ہے, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ دو امر کے اندر جو آسان راستہ ہوتا آپ اس کو اختیار کریں. اس میں ایک تو یہ کہ اس میں عبدیت اور فنائیت زیادہ ہوتی ہے, اپنے کو کمزور سمجھنا اللہ کے آگے. دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک میں, بصیرت میں اپنی امت کے آخر زمانے تک کے احوال ہوتے تھے کہ میری امت کو میں آسانی دے جاؤں, آسانی دے جاؤں. کیا رحمت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کیا قربانی تھی کہ ایک بھیڑ آپ نے قربان کی یا دمبا پوری امت کی طرف سے, کیا درد تھا اپنی امت کا کہ تمام انبیاء قیامت کے دن یا رب نفسی نفسی پکارتے ہوں گے اور ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے یا رب امتی امتی, اللہ میری امت, اللہ میری امت. تو میرے عزیزوں اور دوستوں, سنتوں کو اختیار کرنے کا ہم ارادہ کرتے ہیں, سنجیدگی سے, جذباتی بات نہ ہو میرے دوست, جذبات ایک ہیں جو مرتب عمل نہ ہو, جذبات ایک پہ نہ مجذوب اپنے شاد رہے, جذبات ایک ہیں جو مرتب عمل نہ ہو, عمل نہیں خالی جذبات کام نہیں آئیں گے. اپنے عمل کو ہمیں اچھا بنانا ہے, اور اچھا عمل کیسے بنے گا, سنت کے مطابق, پوری زندگی ہماری سنت کے مطابق, صرف وضو نہیں, صرف نماز نہیں, صرف تلاوت نہیں, نماز کیسی ہو ہماری, بزرگوں سے کیا ملتا ہے، کیا ضرورت ہے بھائی، کتاب پڑھ لی ہم نے، معلوم ہو گیا ہاتھ باندھنے ہیں اور اس طرح رکوع میں جانا ہے، اس طرح سجدے میں جانا ہے، اور تصوف کی کیا ضرورت ہے، مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا ہے کہ تصوف کیا ہے، شریعت کی باتیں محبت سے کرنا، شریعت کی باتیں محبت سے کرنے کا نام تصوف ہے. کہ جب نماز میں ہم کھڑے ہوں تو ہمارا ظاہر تو ہے نماز لیکن باتیں بھی نمازی ہو، کھڑے ہوں تو اللہ کے حضور ہمارا دل حاضر ہو، رکوع میں گئے ہوں تو ہماری روح بھی چکی ہوئی ہو، سجدے میں دبے پڑے ہو تو سجدے میں ہماری دل بھی سجدے میں ہو، ہماری پیشانی ان کے در پر ہو تو دل بھی ہمارا ان کے در پر. یہ نماز کو اچھا بنانا ہے. اب جناب نیت باندھی، بال بھی سنوار رہے ہیں، پھر کرتے کو سنبھال رہے ہیں، پھر کرتے کو ٹھیک دیکھ کر رہے ہیں، کیسے لگ رہے ہیں؟ ارے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اپنے کپڑے دیکھ رہے ہو. فرمایا کہ یکش زدن غافل ازاں شاہ نباشی، شاید کہ نگاہ کند تو آگاہ نباشی، ایک چشم زدن بھی اللہ سے غافل نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ان کی نگاہ کرم تو تم پر ہو اور تمہاری نظر کہیں اور. اس لیے آپ مجھے بھی دیکھتے رہے، نظر مجھ پر ڈالتے رہے. تو میرے دوستو عزیزو، یہ چیز اللہ والوں سے ملتی ہے، سنتوں کا ذوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے. فرمایا کہ یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر سب سال طاعت پیریا. ابھی آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو گیا. تو فرمایا کہ ایک زمانے اولیاء اللہ کی صحبت، تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت میں رہ جانا، سد سالا سو سالا طاعت بیریا، بیریا عبادت سے افضل ہے افضل. کیا وجہ ہے؟ حکیم الامت نے اس کی وجہ بیان فرمائی. فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت میں ایک ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے والوں کا دائرہ ایمان سے خروج نہیں ہوتا، ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے. سب سے بڑا انعام اور یہ اللہ کی صحبت میں یہ ملتا ہے. اور مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ، ناظر بھی آنکھیں کھولو، تھوڑی دیر میں جا رہا ہوں، کئی دن کے بعد تم آئے ہو. تو فرمایا کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت خانی سے عرض کیا کہ حضرت یہ شاعر نے کچھ زیادہ نہیں کہہ دیا، سو سال طاعت دے دیا سے افضل ہے تھوڑی دیر کی صحبت ہو لیا. تو دیکھو مجدد زمانہ نے کیا فرمایا، فرمایا کہ مفتی صاحب شاعر نے کم کہا ہے، کم کہا ہے، یوں کہنا چاہیے تھا یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر لکھ سال طاعت دے دیا، لاکھ سال کی طاعت سے بیریا طاعت سے افضل ہے. ایمان پر خاتمہ ہو یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ نہیں میرے دوست؟ اس لیے شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی ہے لیکن مردود ہو گیا. کیا مطلب ہے کہ اس کو صحبت میں اندر نہیں ہوئی. صحبت سے کیا ملتا ہے؟ عشق خداوندی. اور عشق کی تاثیر یہ ہے کہ وہ مرتد نہیں ہوتا، عاشق کبھی مرتد نہیں ہوتا. دلیل بھی دیتا لیکن افسوس کہ اب وقت اتنا ہو گیا، آپ لوگوں کو گھروں میں جانا ہے اور نیند والوں سے مجھے جو ہے وہ مناسبت نہیں ہے، اس لیے مجبوری میں میں اپنا بھی ظاہر ہے میں انسان ہوں، تھک جاتا ہوں، تو اپنا بھی خیال کرتے ہوئے خدا تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے کہ یا اللہ جیسا آپ کی محبت کا بیان ہونا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر پایا، تفصیلات ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمایا، ہم سب کو معاف فرمایا، اور ہمارے جو کچھ ہم نے عرض کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرما لے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے. دعا کر لیں، سنتوں کا وعدہ کر لیا آپ لوگوں، اور جس گھر میں سنت کی کتاب نہ ہو، یہاں ہے بھائی، جس کے پاس ہمارے حضرت کی یہ مؤلفہ کتاب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، ایک ہی ہے، لو یہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ جس کے پاس نہ ہو وہ لے لے. تو اب کیسے لیں گے لوگ؟ اب واپس بھی پھٹتے رکھتے، جب دو تو صحیح، یہ کب کہا کہ واپس رکھ؟ یہ بھائی کتاب ہے ہمارے، آپ کیا ہیں کیا گھر میں؟ یہ فرید اسلم صاحب ہیں، ان کے گھر پر ہمارا بیان ہوتا تھا، اب یہاں مسجد میں منتقل ہو. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. جس کے پاس نہ ہو ایک کتاب یہاں رکھ لو بھائی، یہ ہم خرید کے لاتے ہیں وہاں سے، ہم اور ہمارے دوست جو ہے اس میں خط کر کے لاتے ہیں اور یہ آپ کو مفت میں دیں گے، اس کو بھی رکھ لیجیے، یہ کتاب جس کے پاس نہ ہو وہ لے لے، اور اس میں سب پوری 24 گھنٹے کی آسان آسان سنتیں لکھی ہیں، زیادہ مشکل نہیں ہے، تو تھوڑی سی محنت سے انشاءاللہ ہم سنتوں پر ہماری زندگی آ جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی اس سے ہماری زندگی قیمتی ہو جائے گی، ہماری عبادات میں حسن پیدا ہو جائے گا، چاہیے کہ دیکھو جی دے دیجیے دے دیجیے جس کس کو چاہیے، تو بس وہاں پہ ہے کام آتا ہی رہتا ہے، اس بڈھے کو میں جانتا ہوں، اچھا بھائی دعا کر لو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مجھ کو بھی اللہ تعالیٰ سنتوں کے اہتمام کی توفیق دے، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اب تک جو ہم نے غفلت میں زندگی گزاری یا ارحم الراحمین ہمیں معاف فرما دے، بلا شبہ ہم نے بہت بڑا جرم کیا، اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے اور اب ہمیں زندگی کے ہر لمحے کی قدر نصیب فرما دیجئے، اور اے اللہ ہمیں اپنی ذات عالی کو خوب خوب یاد کرنے کی اور راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، خصوصاً یہ انٹرنیٹ کے گناہ اور مختص موبائل کے گناہ اور اس میں گندگیوں سے ہم لعنت کے سائے میں جی رہے ہیں، گھر گھر میں تنگیاں پریشانیاں مصیبتیں آفتیں آ رہی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اس گندگی کو گھر سے نکالنے کو تیار نہیں، ہم نے یہاں ایک شخص بہت تنگی میں آیا تھا اور ہم سے 2-3 ہفتے ملاقات کی، ہم نے اس کو بتایا کہ بھائی تم تقوی سے رہو انشاءاللہ اللہ کوئی راستہ کھولیں گے، جب 2-3 ہفتے پریشان رہا ایک دن آیا اور کہا کہ بھائی مجھے تو میرے گھر والے کھاتے سے ہیں اور رونی شکل بنائی، میں نے کہا بھائی مجھے شک ہوا، میں نے کہا بھائی تمہارے گھر میں کیبل ہے، اس نے کہا کیبل تو ہے، میں نے کہا بھائی جب تم نے جہنم کا آلہ گھر میں رکھا ہے پہلے اس کو نکالا، لیکن اس کے بعد سے وہ آئے نہیں میرے پاس، اب 10,000 کی 5,000 کی وہ اسکرین اور اس کا مہینے کا جو خرچہ ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، روٹی نہیں مل رہی مگر گناہ نہیں چھوڑ رہا، افسوس ہے ایسے، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، تو بھائی گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جس آدمی کو گناہ میں مبتلا ہو اے اللہ ہمیں اس کی اصلاح کی فکر نصیب فرما دے، اور کسی اللہ والے مناسبت کے اللہ والے سے اے اللہ ہمیں تعلق جوڑ دے اور اس سے اپنی اصلاح کی توفیق ہمیں نصیب فرما، اور گناہوں کی خبیث عادتوں سے اے اللہ ہم سب کی جان چھڑا دے، اے اللہ ہمیں نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما، اے اللہ ہمارے ہم کو انفاظ پاکیزہ نصیب فرما، پاکیزہ خیالات، پاکیزہ انفاظ اور پاکیزہ جو ہے زندگی گزارنے کی نور والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور گندی اور خلیص اور ناپاکی والی نجاست سے بھی بدتر والی زندگی، جانوروں سے بھی بدتر والی زندگی، گناہوں والی زندگی، بے چینی اور عذاب جیسی زندگی گزارنے سے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے تو شہد نے یہ دعا سکھلائی کہ اللہ آپ نے جہنم جلانے کے لیے نہیں بنائی ہے ڈرانے کے لیے بنائی ہے، اے اللہ کافروں کو بھی ایمان دے دیں، جہنم تو آپ کے منہ سے بجھے گا، اے اللہ جب تک اس کا پیٹ نہیں بھرے گا جب تک آپ اپنے قدم میں تجلی نہ رکھیں گے، نور کی تجلی نہ رکھیں گے، جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا وہ اور مانگتی رہے گی، تو اے اللہ جب آپ کے قدم میں تجلی سے ہی جہنم کا پیٹ بھرے گا، تو اے اللہ آپ ہم تمام کافروں کو بھی اللہ ایمان دے کر ان کو اللہ والا بنا دے، ہم کو بھی اللہ والا بنا دے، کافروں کو بھی ہدایت سے سرفراز فرما دے، اور اے اللہ ہم سب کو اللہ والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ظلم سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے اور ایک دوسرے کے ساتھ بد اخلاقیاں، ناچاپیاں، نااتفاقیاں اور ایک دوسرے سے بدگمانی اور حسد اور جھگڑے، اور اللہ ایسے معاشرے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں میں جنت کا ماحول عطا فرما، اے اللہ دوزخی ماحول سے ہماری حفاظت فرما، غلط گلوچ غصے مار پٹائی ہر گھر میں تقریباً اللہ ماشاء اللہ یہ گناہوں کی وجہ سے ہے، دین نہ سیکھنے کی وجہ سے ہے، اے اللہ ہمیں دیندار بنا دے، ہمیں اللہ والا بنا دے. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز بس نماز روزہ ہی دین ہے، لیکن اللہ ہماری بد اخلاقیاں اور ہمارے جو ہے معاملات خراب، ہمارے اخلاق خراب، ہماری معاشرت خراب، ہمارا سونا بیٹھنا اٹھنا جاگنا، تجارت لین دین، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری کے اندر ان کے حق تلفیاں، اور اللہ وراثت کے اندر حق تلفیاں، اے اللہ یہ ہمارا جو ہے معمول بن چکا ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، اور ان تمام برائیوں سے ہم کو، ہمارے گھر والوں کو اور تمام معاشرے کو پاک فرما. اے اللہ ہمارے ملک اسلامی سے اور تمام ممالک اسلامی سے سودی معیشت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما دے. اے اللہ سود سے ہمارے تمام اسلامی ممالک کو بالکل پاک فرما دے، اور ہم مسلمانوں سے اللہ سود سے بچنے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک. اللہ ہماری اولادوں کو بھی اللہ والا بنا، ہم سب کو جذب فرما لے. اے اللہ بغیر جذب کے ہم کہاں تیرے ہو سکتے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں جذب فرما لے، اور اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اور اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستقر عطا فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما. اے اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے، بچیاں بیٹھی ہیں کہیں، لڑکے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کو نیک صالح دیندار محبت والے اچھے اخلاق والے رشتے عطا فرما. اے اللہ جن کے اولاد نہیں، ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے. اور اللہ جس بھائی بہن کی جو بھی پریشانی ہو، اے اللہ اس پریشان حال کی مدد فرما، جو بھی اس کی حاجت ہو. اے دلوں کے جاننے والے، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے، جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو، اے قاضی الحاجات اس کی حاجت کو پورا فرما دے. اے اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دے، جو مقروض ہے اس کے قرض کی ادائیگی کی صورت فرما دے. اور اے اللہ ہم کو نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما، اپنی بیویوں کے ساتھ سنت کے مطابق محبت کا رویہ کرنے کی توفیق عطا فرما، محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، ان کی کڑوی کسیلی اور کیڑی باتوں پر صبر کی توفیق نصیب فرما. اور اے اللہ جو شوہر بیویوں کو ستا رہے ہیں، اے اللہ ان کو نیک سمجھ عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما. جہاں بیویاں شوہروں کو ستا رہی ہیں، اے اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرما، دیندار بنا، اور شوہر کا موتی اور فرما بردار اور محبت والا بنا، آپس میں خوب محبت عطا فرما، اور بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کی توفیق نصیب فرما، اور چھوٹوں کو بڑوں کے ادب کی توفیق نصیب فرما. جب سے یہ ٹچ موبائل اور یہ گندگیاں کیبل کی اور ٹیلی ویژن کی آئی ہیں، بچے بھی کتنے بد اخلاق ہیں، بڑوں کا بالکل ادب نہیں، پیر پر پیر رکھ کے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی احساس بھی نہیں ہے، برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کوئی احساس بھی نہیں. یہ ساری برائیاں بد اخلاقیاں ہی نہیں، کیبلوں کی وجہ سے، ٹیلی ویژن کی وجہ سے، اور یہ ٹچ موبائلوں کی وجہ سے یہ بربادی آئی ہے. نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما، سمجھ عطا فرما دے، ہوشیاری عطا فرما دے، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما، اپنی محبت اور معرفت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما، اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، جنہوں نے ہماری زندگیوں کا رخ بدل دیا، ہمیں سیدھا رستہ دکھایا، اب عمل کرنا ہمارا کام ہے. اے اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے. ہمارے مشائخ کے درجات بہت بہت بلند فرما، اور میرے موجودہ شیخ قطب جمعہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کے اہلیہ محترمہ اور بٹیا صاحبہ اور بہو صاحبہ، سب گھر والے بیمار ہیں. حضرت والا کی عالی ہمت ہی دیکھیے کہ دینی سفر کے لیے حضرت نے ایسے حال میں، جبکہ اپنے گھر والوں سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، نہ اولاد کو ان کے بغیر چین ہے، نہ ان کو اولاد کے بغیر چین ہے، لیکن اے اللہ آپ کے راستے کے لیے میرے شہر نے ایسی عالی ہمتی کا مظاہرہ کیا، سفر عمرہ پہ حاضر ہوئے ہیں. اے اللہ ان کے گھر والوں کی خوب خبر گیری فرما، اے اللہ ان کو عافیت عطا فرما، اور ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اور ہماری جامعہ کو بھی اللہ جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچا، اور جتنے بھی دینی مدارس ہیں اللہ ہمارے پاکستان میں اور تمام ملکوں میں، اے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم اپنی سعادت سمجھ کر مدارس کے اندر خرچ کریں، اور مساجد کے اندر خرچ کریں، اور علماء کرام اور اساتذہ کرام اور ائمہ کرام کا خیال کریں. ہماری ذمہ داری ہے، ہماری سعادت ہے ان کا خیال کرنا. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مال میں سے ان پر بھی خرچ کریں، ان کی ذات پر بھی خرچ کریں، اور ان کے مدرسوں پر بھی خرچ کریں. اے اللہ ہم کو خوب خرچ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ بغض سے، کنجوسی سے اور بزدلی سے اے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اور اس برے برے اخلاق سے، غیبتوں سے، بدگمانی سے، حسد سے، تکبر اور عجب و ریا سے، اے اللہ ہر مسلمان کی، میری بھی اور ہر مسلمان کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، اخلاق حمیدہ سے نواز دے، اخلاق رذیلہ سے بالکل پاک فرما دے، ہر غیر سے ہمارے دل کو پاک فرما دے۔ الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما میرے کریم، اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا، اے کریم اپنے کرم سے، کرم خاص سے، اپنی رحمت خاص سے، اپنے فضل خاص سے وہ بھی عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہاں مدرسے کا دروازہ بنات کے لیے الگ تعمیر ہونے والا ہے، اور اس کے لیے رقم جمع کی جا رہی ہے، تو جن لوگوں کو توفیق ہو وہ یہاں مولانا امین صاحب کے پاس وہ جمع کرا دیں، جو بھی پیسہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد بنوا دے، تاکہ بنات کا راستہ الگ ہو جائے، اور اختلاط نامحرم سے، اس بڑے گناہ سے اللہ حفاظت فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔